الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلے چند ہفتوں سے ہم سورہ بنی اسرائیل کی ان خاص آیات کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرف القرآن سے، اور ساتھ ساتھ کچھ اپنے احوال کے حساب سے پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو ایک ایمان والے سے اعمال کی قبولیت کی چار شرائط کے بارے میں بتایا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صحیح ہو، اس کی نیت صحیح ہو، سنت کے مطابق وہ عمل کیا گیا ہو، اور ساتھ ساتھ ارادے کے ساتھ کچھ کوشش، محنت، جد و جہد بھی شامل ہو، اور چوتھی شرط تھی کہ عقیدہ بھی صحیح ہو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ احکام بیان فرمائے، 14 احکام صراحتاً ایک ایک کر کے. ان میں سے پہلے دو احکامات کے بارے میں تو ہم تفصیلی ڈسکشن کر چکے ہیں پچھلے دو ہفتوں میں. ان میں سے پہلا حکم وہ ہے عقیدے کی تصحیح کے بارے میں. سب سے پہلا حکم ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو شریک نہ ٹھہراؤ. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. اور اس کے بعد انسانوں کے آپس کے تعلقات کے بارے میں کئی احکام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. تو ان احکامات کو اگر ہم ایک اجمالی انداز میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ یہ ایک گراس روٹ لیول کے اوپر، گراس روٹ لیول جس کو کہتے ہیں نا، ایک معاشرے کی اصلاح یا ایک معاشرے کے قیام کے بارے میں انسانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں. جیسے کہ آج کل اکثر لوگوں کی زبان کے اوپر یہ ٹرم آئی ہوئی ہے کہ ریاست مدینہ، مدینہ منورہ کی جیسی ریاست ہم بنائیں گے یا ہم بنانے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں اس میں جو اس کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اس کے اندر ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. تو یہ ریاست مدینہ جیسی ریاست بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گراس روٹ لیول کے اوپر ہدایات دی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی ہدایت جو ہے وہ عقیدے کی اصلاح ہے، کیونکہ عقیدے کے اوپر بنیاد پڑتی ہے سارے اعمال کی. جیسے کہ کامیابی کی شرائط ہم نے پہلے سننی کہ عقیدہ اگر صحیح نہ ہو تو عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اور عمل کتنی ہی اخلاص کے ساتھ کیوں نہ کیا جائے. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل، جو کہ ہم سمجھتے ہیں نیت اللہ کی خاطر ہونی چاہیے یا آخرت کی خاطر ہونی چاہیے، تو وہ عمل قبول ہوگا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے لیے کیا جائے، آخرت کے لیے کیا جائے، پھر بھی قبولیت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ صحیح عقیدے کے ساتھ نہ کیا جائے. جب تک کہ عقیدہ بھی صحیح نہ ہو اس وقت تک قبولیت نہیں ہوگی. تو اب جتنے ہی نیک عمل کرتے چلے جائیں، اصلاح معاشرہ کے لیے کرتے چلے جائیں، بہبود کے لیے کرتے چلے جائیں، فلاحی ریاست بنانے کے لیے کرتے چلے جائیں، یا مدینہ منورہ کی ریاست بنانے کے لیے کرتے چلے جائیں، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو بنیاد ہی نہیں ہے. جب بنیاد ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ کیا عمارت کھڑی کریں گے؟ کر بھی دیں گے تو اس عمارت کی اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جب حیثیت نہیں ہے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جب حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ پھر یہی ہوگا، ادھر ادھر مدد کے لیے بھاگتے پھریں گے، کبھی کہیں سے ٹھوکریں لگیں گی، کبھی کہیں سے ذلیل ہوں گے، کہیں کہیں سے رسوا ہوں گے، کبھی تھوڑی سی کامیابی ملے گی پھر وہ ناکامی میں تبدیل ہو جائے گی، کامیابی چھوٹی ناکامی بڑی. یہی معاملہ ہوتا ہے. تو عقیدے کے اوپر بنیاد ہے, جیسا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کے لیے کہا اور شرک کی ممانعت فرما دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کا معاملہ بیان فرمایا تو اس میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ اچھا سلوک, حسن سلوک والدین کے ساتھ, تفصیلاً بات اس کے اوپر ہو چکی ہے, لیکن ایک پوائنٹ جو کہ احباب کے ساتھ بات چیت کے دوران آتا رہتا ہے تو اس کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا آگے بڑھنے سے پہلے, وہ یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی سن چکے ہیں کہ والدین کی اطاعت یہ بھی واجب ہے لیکن مشروط ہے, اللہ تعالی کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کا معاملہ آتا ہے. تو کسی ایسے معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں کہ اللہ تعالی کی نافرمانی شامل ہوتی ہو. اب اس کے اوپر اکثر لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی والدین کی رضا کے بارے میں بھی تو اتنا کچھ آیا ہے کہ والدین راضی تو رب راضی, باپ راضی تو رب راضی, کہیں پر دونوں والدین راضی تو رب راضی, تو والدین تو راضی نہیں ہوتے. تو اس کے بارے میں صراحتاً ایکسپلسٹلی, ویسے تو امپلسٹلی کوئی مشکل نہیں ہے کنکلوژن نکالنا, لیکن ایکسپلسٹلی بھی سن لیجئے کہ انسان کی نیچر اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے, نفس کی نیچر, انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے نا, اس کی نیچر اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ اطاعت سے راضی ہوتا ہے اور نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے. اطاعت سے راضی ہوتا ہے, نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے, چاہے وہ کسی کا بھی نفس کیوں نہ ہو وہ اطاعت سے راضی ہوتا ہے. تو جب والدین کی آپ اطاعت نہیں کریں گے ایسے معاملوں میں کہ جن کے اندر ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ سے راضی رہے, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, اس کے بارے میں پریشان انسان ہوتا تو ہے, ٹھیک ہے, ایک طبیعی تقاضا ہوتا ہے انسان کا, نیچرلی ایک اس کی فیلنگ ہوتی ہے کہ بھی جن سے محبت ہے, جن کے ساتھ اٹھے بیٹھ ساری زندگی گزاری ہے, جنہوں نے پالا ہے پوسا ہے, تو ان کو راضی کر کے رکھیں, ان کی ناراضگی پسند نہیں آتی, اچھی نہیں لگتی, انسان چاہتا ہے کہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اصول جب یاد رہے گا نا تو اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا کہ اگر آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے بلکہ ان کے مقابلے میں آپ کسی عالم کی بات کو ترجیح دیں گے, کسی شیخ کی بات کو ترجیح دیں گے جو کہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں اس معاملے میں آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک ضرور کریں لیکن ان کی اطاعت نہیں کر سکتے, تو جب آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے وہ آپ سے راضی نہیں رہیں گے, وہ آپ سے راضی نہیں رہیں گے, وہ آپ کو پیٹ کے اوپر تھپکی نہیں دیں گے, کیونکہ انسان کا نفس اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بات نہ مانی جائے, خصوصاً ایسا کہ جس کو اس نے پال پوس کے جوان کیا ہے, جس کو کہ اس نے ساری اس کی ضروریات کا خیال رکھا, اب یہ میری بات نہیں مان رہا, اس کے اوپر وہ خوش نہیں ہوں گے, وہ ناراض ہوں گے. لیکن یہ ناراضگی کس وجہ سے ہے, کس نسبت سے یہ ناراضگی ہے, یہ نسبت ہے اللہ رب العزت کی, یہ نسبت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ ان سے بڑھ کے نسبت ہے. کس نے ان کے دل میں محبت پیدا کی ہمارے لیے, کس نے ان کو یہ رزق عطا کیا کہ جس رزق سے انہوں نے ہمیں کھلایا, کس نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ جس طاقت سے انہوں نے ہمیں نہلایا, جس کی طاقت سے انہوں نے ہماری ضروریات پوری کری, یہ سب کا سب اللہ رب العزت کی طرف سے آیا. یہ والدین کچھ نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ ان کو طاقت نہ دیتا, اگر اللہ ان کو رزق نہ دیتا, اگر اللہ ان کے دل سے محبت نکال دیتا تو یہ بھی عیدی ٹرسٹ کے باہر چھوڑ کر کے ہمیں آ جاتے. عیدی ٹرسٹ جانتے ہیں نا, پاکستان والے تو جانتے ہیں اچھی طریقے, پوری دنیا والے جانتے ہیں, انہوں نے ایسے اپنے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں کہ جن کے باہر انہوں نے جھولے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کو قتل مت کرنا, اگر تم اس کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے قتل مت کرنا, ہمارے سینٹر کے باہر لا کے ڈال دینا. بھرا رہتا ہے وہ خالی نہیں رہتا, وہ پلونگڑا جو وہاں پہ رکھا ہوتا ہے نا اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیبی موجود رہتا ہے, اور ایسے بیبیز کے پورے پورے سینٹرز بن گئے ہیں کہ جن کو کہ کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں. کس نے ڈالا ان بیبیز کو وہاں پر, کس نے ڈالا, ماں باپ نے ڈالا, کوئی جانور نہیں آ کر کے چھوڑ گئے ان کو وہاں پر. تو اگر کسی ماں باپ کے دل سے اولاد کی محبت نکل آئے نا تو 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے باوجود وہ اس طریقے سے ڈال سکتا ہے, اور ویسٹ کے اندر تو یہ بہت کامن ہے, ویسٹرن سوسائٹی کے اندر تو بہت پرانی بات ہو چکی ہے یہ. تو اس وجہ سے یاد رکھیں یہ محبت یہ الفت یہ خیال رکھنا یہ اللہ کی وجہ سے ہے. تو اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ان کی رضا اگر اللہ کی رضا کے خلاف آ رہی ہے تو اس وقت ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی, لیکن ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں اتنا اچھا سلوک کریں کہ شاید کہ آپ سے راضی ہو جائیں آپ کے سلوک کی وجہ سے, اور یہ عین ممکن ہے. ایسا لوگوں نے کیا بھی ہے, پچھلے ہفتے چند واقعات بھی آپ کے سامنے ایسے رکھے تھے. اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جو آیات ہم نے پچھلی دفعہ تلاوت تو کر لی تھی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد اللہ تعالیٰ دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ہمیں حکم فرماتے ہیں. یہ تیسرا حکم بنتا ہے ان آیات کا, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دو. جو ان کا حق اللہ تعالیٰ نے تم پر رکھا ہے وہ ان کو دو, چاہے کوئی بھی ہو. ضروری نہیں ہے مال پیسے کے طریقے سے ان کا حق دو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسے بھی, جو بھی ان کا حق بنتا ہے تمہارے اوپر وہ ان کو دو. والمسکین, اور جو غریب غربا ہیں تمہارے معاشرے کے اندر یا تمہارے رشتہ داروں میں ہوں, پڑوسیوں میں ہوں, محلے میں ہوں, جو غریب غربا ہیں. وابن السبیلی, جو کہ تمہارے معاشرے سے تعلق نہیں بھی رکھتے, تمہارے علاقے کے رہنے والے نہیں بلکہ مسافر ہیں, کہیں دور سے آئے ہوئے ہیں, بے شک وہاں پر ان کا رہنے کا ٹھکانہ ہو, ان کے پاس مال و دولت ہو, لیکن ابھی چونکہ سفر میں ہیں تو ان کے معاملات نہیں ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کرو. ولا تبذر تبذیرا, لیکن بیجا اڑاؤ مت. تو اس کے بارے میں کافی تفصیل آتی ہے کہ تبذر تبذیرا, تبذیر کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور جو تبذیر کرنے والا ہوتا ہے مبذر تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن کے اندر اس کانسیپٹ سے تعلق رکھنے والے دو الفاظ آئے ہیں, ایک آیا ہے تبذیر اور ایک آیا ہے اسراف. اسراف کا لفظ جو ہے اس سے ہم عموماً زیادہ واقف ہوتے ہیں, لیکن تبذیر بھی ہے. تبذیر کے بارے میں ایک کنفیوژن سی ہے کہ یہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہوتی ہے, تو اس وجہ سے اس کے بارے میں چند باتیں ہم کریں گے. کہ تبذیر کی تعریف کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو دو الفاظ ہیں تبذیر اور اسراف, تو ایک اوپینین سکالرز میں یہ ہے کہ یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. کسی معصیت میں یا بے موقع بے محل خرچ کرنے کو تبذیر اور اسراف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جن لوگوں نے دونوں کا ایک ہی معنی بیان کیا کہتے ہیں کسی بھی معصیت کے اندر آپ خرچ کریں تو, یا بے موقع بے محل خرچ کریں, بے موقع بے محل. اب اس سے ایک لمبی ڈسکشن نکلتی ہے کہ بے موقع یعنی جہاں پہ خرچ کرنے کا موقع نہ ہو, جہاں پہ خرچ کرنے کا مقام نہ ہو, محل نہ ہو, وہاں پر خرچ کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ موقع کیا ہوتا ہے, کون تعریف کرتا ہے موقع کی. موقع سے مراد لی جاتی ہے ضرورت, کہ جہاں پر ضرورت ہو, جائز ضرورت جس کو کہتے ہیں, وہاں پہ خرچ کرنا. Who defines what is ضرورت, need analysis کون کرتا ہے. تو need analysis جو ہوتا ہے نا, یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اپنی نیڈس کو اپنی ضروریات کو صحیح آئیڈینٹیفائی کر سکے یا موقع کو دیکھ سکے کہ اس موقع پہ خرچ کرنا جائز ہے یا اس موقع پہ خرچ کرنا ناجائز ہے. یہاں پر ضرورت ہے کہ یہاں پر ضرورت نہیں ہے, یہاں پر اسراف ہے کہ یہاں پر تبذیر ہے, یا یہاں پر جو ہے وہ جائز خرچ کرنا ضرورت ہے. تو اس وجہ سے یہ ضرورت ڈیفائن کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ایک بات ہم کر کے آگے چلیں گے کہ ضرورت کی تعریف, پہلی بات تو یہ کہ ہر انسان کے حساب سے مختلف ہوتی ہے. کوئی ایک ضرورت کی تعریف نہیں ہے کہ جو کہ ہر انسان کے اوپر فٹ آتی ہو, ایک ہی تعریف. جیسے کہتے ہیں نا ون سائز فٹ آل, کہ بھئی کچھ ایسے پجامے ملتے ہیں بازار کے اندر ون سائز فٹ آل, ٹھیک ہے, اس میں اسمال میڈیم لارج کا ڈفرنس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ایسا کوئی نہیں ہے ون سائز فٹ آل والا معاملہ. ہر انسان کی ضرورت مختلف, ہر انسان کے حالات مختلف, اور پھر ہر دور ہر زمانے کی ضروریات مختلف, ہر دور ہر زمانے کے حالات مختلف. تو اس وجہ سے ضرورت کی تعریف کے لیے انسان کو کتابوں سے باہر نکل کے دیکھنا پڑتا ہے, اس لیے کہ کتابوں کے اندر عموماً آپ کو کسی پرانے زمانے کے احوال بتائے جا رہے ہوتے ہیں, کہ وہ ایسے رہتے تھے، وہ ایسے کھاتے تھے، وہ ایسے پیتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر گھروں کے اندر واش رومز نہیں ہوتے تھے، یہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا باتھ روم کا ہونے کا. باتھ روم تو ہوتا تھا نہانے کے لیے، غسل کے لیے، لیکن اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے سب کے سب، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، وہ گھر سے باہر نکل کر کے آبادی کے باہر جاتے تھے اور وہاں فارغ ہو کر کے آتے تھے. ڈرینیج سسٹم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہ ڈرینیج سسٹم تو گھروں کے اندر بعد میں بننے شروع ہوئے، اور بنتے بنتے بالآخر ایسا ہوا کہ پورے کے پورے سٹی کے اندر ایک ڈرینیج سسٹم بننا شروع ہو گیا. اب کسی کو جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا، الحمدللہ، کم از کم ہمارے ملک میں. پڑوس ملک کے اندر ہم نے پڑھا، اسٹیٹسٹکس آئی تھیں کہ 550 million پیپل وہ اپنی قضاء حاجت کے لیے آج بھی گھروں سے باہر جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جاتے ہیں، لیکن ہم نے عموماً ایسے لوگوں کو دیکھا جو کہ بہت زیادہ غریب ہیں، جو کہ بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے یہاں یہ کانسیپٹ ہے. یا یہ کہ جو کہ اس کو سنت سمجھ کے ان کے علاقوں کے اندر ابھی بھی ڈرینیج سسٹم وغیرہ نہیں ہے تو وہ جاتے ہیں. بہرحال ڈیفیکیشن کے لیے جانا ایک بڑا ایشو بھی بنا تھا کہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ نجاست پھیلتی ہے، لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے اچھی خاصی بے حیائی کا بھی معاملہ چل رہا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایسے وسائل دیے ہیں کہ کم از کم اپنے گھر کے اندر فارغ تو ہو سکتے ہیں، باہر نہیں جانا پڑتا. بہت بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جن کو کہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو ارد گرد دیکھنے سے کم از کم عبرت بھی انسان کو ملتی ہے کہ یہ ہم گرانٹیڈ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ہیں چیزوں کو. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نہیں دی ہیں ساری چیزیں. تو ضروریات جو ہیں وہ اس دور کی ڈفرنٹ ہیں. گھر کے اندر باتھ روم بنانا یہ ایک ضرورت بن گئی ہے، پہلے یہ ضرورت نہیں تھی. اسی طریقے سے گھر کے اندر ایئر کنڈیشننگ کا ہونا، اگر آپ سعودی عرب جیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو یہاں پر پرانے زمانے میں گھر ایسے بنے ہوتے تھے کہ وہ نیچرل ایئر کنڈیشننگ ہوتی تھی، مٹی کے بنے ہوتے تھے، اور اس طرح سے وہ پانی کا انتظام کرتے تھے کہ گھر کے اندر لگتا تھا کہ آپ کولر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایسی ایویپوریشن ہو رہی ہوتی تھی، یعنی ایویپوریشن کی وجہ سے گھر کے اندر جو ہے وہ کولنگ افیکٹ آ رہا ہوتا تھا، تو وہ ویسے گھر بنے ہوئے تھے. آج جب سے کانکریٹ کے گھر بنے ہیں تو اس کے بعد یہ والا سسٹم آپ کر ہی نہیں سکتے. تو اب آپ کیا 50 ڈگری سیلسیس کے اندر یا ایون 35-40 ڈگری سیلسیس کے اندر اچھی خاصی گرمی ہو جاتی ہے گھر کے اندر. تو اب آپ کوئی کہے کہ بھئی یہ جو فلانے صاحب ہیں بڑی جو ہے زہد کی باتیں کرتے ہیں، دنیا ترقی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دیکھو گھر کے اندر ایئر کنڈیشننگ لگائی ہوئی ہے، ہیٹر لگایا ہوا ہے گھر کے اندر. تو بھئی یہ اس زمانے کی ضروریات میں سے آتا ہے، اس کے بغیر آپ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے. اسی طریقے سے گھر میں ریفریجریٹر کا ہونا، پرانے زمانے میں ایسی چیزیں آپ کو نہیں ملتی تھیں، ایسا معاملہ نہیں تھا کہ آپ کو پریزرویشن کی ضرورت پڑے گھر کے اندر. فوراً آتا تھا، فوراً خرچ ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ ایک دو دن کے لیے وہ کسی خاص طریقے سے سٹور کرتے تھے اور پھر معاملہ ختم ہو جاتا تھا، پھر نئی چیزیں آتی تھیں. گھر کے اندر دودھ کا انتظام ہوتا تھا، مویشی لوگوں نے پالے ہوتے تھے، مرغیاں پالی ہوتی تھیں. آج تو ایسے سسٹمز بالکل ہی نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے اس دور کی ضروریات ڈفرنٹ ڈیفائن کی جائیں گی. تو ضروریات کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہر دور کے حساب سے مختلف ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہر ایک کے ذاتی حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جی فلانے شخص کو جو ہے وہ کتنی ضرورت ہے اسی دور کے لوگوں کی مناسبت سے، کہ اس کی ضروریات کیا ہیں. کسی اور کی ضروریات، ایک شخص جو ہے وہ بڑے گھر میں رہتا ہے، اس کو وراثت میں ملا ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا مال و دولت دیا ہے، تو اس کی ضروریات ڈفرنٹ ہوں گی. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت نہیں دیا ہے یا اس کو وراثت میں اچھا گھر نہیں ملا، اس کی ضروریات ڈفرنٹ ہوں گی. اس کو جو ہے وہ اپنے گھر کی کام کرنے کے لیے ہیلپر کی ضرورت پڑے گی. وہ خود سارے گھر کی صفائی نہیں کر سکتا، خود سارے گھر کے باتھ روم صاف نہیں کر سکتا، بھئی اور کام کب کرے گا. صحابہ کرام کے زمانے میں باندیوں اور غلاموں کا جو سسٹم تھا، یہ باندی اور غلام یہ صحابہ کرام کے کام کیا کرتے تھے، اور ان کی کام کرنے کی ضرورت اتنی شدید تھی کہ باندیوں کے پردے کو اللہ تعالی نے ریلیکس کر دیا تھا. باندیوں کے اوپر پردوں کی وہ ریکوائرمنٹس نہیں ہیں جو کہ ایک آزاد خاتون کے اوپر ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی پردہ اس لیے ضروری ہے، پردہ نہیں ہوگا تو بے حیائی ہوگی. تو کیا باندیوں کے بے پردہ پھیلنے سے بے حیائی نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی نا. باندیاں تو بے پردہ پھرتی تھیں، ان کو کوئی تھوڑی چہرہ کور کرنا ہوتا تھا. بھائی پھر وہی بات آتی ہے، شریعت میں جو علتیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے عقل کے ترازو پہ تول کر کے کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. شریعت کہتی ہے تم کو اللہ تعالی نے حکم کا پابند بنایا ہے، یہ مت سوچو کہ ایسا کرو گے تو اس سے تمہیں نقصان ہو جائے گا اس وجہ سے ایسا نہیں کروں گا. تمہیں نقصان کہاں ہوگا اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے. تمہیں ہو سکتا ہے اس دنیا میں کوئی نقصان نہ ہو, کوئی بے حیائی نہ ہو, تمہارا سلسلہ گزر جائے بے حیائی کے بغیر ہی. مرنے کے بعد کدھر جاؤ گے؟ آنا تو اللہ کے پاس ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس بیسس پہ تمہیں عذاب نہیں دینا کہ تمہاری وجہ سے جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی بے حیائی پھیلی کہ نہیں پھیلی. تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا, دیٹس انف. پردے کے احکام کب آئے تھے؟ پانچویں صدی ہجری کے اندر پردے کے احکام آئے تھے, اس سے پہلے کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ اس طرح کی علتیں لوجکیں بنانا جو ہے نا, یہ بندے کو زیب نہیں دیتا, بندے کا کام ہے بندگی. اور بندگی کس کی؟ کسی بندے کی بندگی کو تھوڑی, کسی بندے کی بندگی کی بات نہیں ہو رہی, پروردگار کی بندگی کی بات ہو رہی ہے. وہ اگر کہہ دے نا الٹا لٹک جاؤ, اب اس کے اوپر کیا فائدہ ہوگا مجھے الٹا لٹکنے سے؟ نقصان ہو جائے گا, مجھے الٹی آنی شروع ہو جائے گی, میرا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا, تو میں الٹا نہیں لٹک سکتا. بھائی پروردگار ہیں, انہوں نے حکم دیا الٹا لٹک جاؤ, اب تم اس کے اوپر لاجک تلاش کرتے پھرو گے, لاجک ڈزنٹ ورک. کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی, پروردگار کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں کرتے. الٹا لٹکنے کے اندر ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی, کل کو کسی سائنسدان کو سمجھ میں آ جائے گی ہاں بھائی الٹا لٹکنے میں اتنے میڈیکل فائدے تھے. 1400 سال گزرنے کے بعد کوئی میڈیکل سائنٹسٹ کھڑا ہو جائے گا ہاں بھائی الٹا لٹکنے کے اتنے فائدے ہوتے تھے. لیکن اب آپ کو الٹا لٹکنے کے فائدے نہیں پتا, آپ نے تو پھر بھی لٹکنا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک ایکسٹریم مثال دے کر کے بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ فائدے اور نقصانات ہم نہیں دیکھتے, ہم نے دیکھنا ہے آخرت کا فائدہ, آخرت کا نقصان. تو اس وجہ سے ضروریات زندگی جو ہیں وہ ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں. اور سب سے اس کے اندر آسان راستہ یہ ہے کہ اپنی ضروریات کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے نا مشورے کر لینا چاہیے, بڑوں سے مشورہ کر لینا چاہیے, کسی ایسے فرد کے ساتھ جو کہ ہمارے احوال سے واقف ہو, جو کہ ہمیں ان بائسڈ اوپینین دے سکے, ایسا اوپینین دے سکے کہ جس کے بیسس پر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو رہا ہو, بلکہ وہ ہمارے فائدے کی خاطر اور دین کو سب سے آگے رکھ کر کے وہ ہمیں گائیڈ کر سکے کہ جی آپ کی ضرورت کے اندر یہ چیز داخل ہے, یہ چیز داخل نہیں ہے. اب اس کے اندر ایک جنرل مشورہ جس میں کہ عمومی طور پر لوگ غلطی کر جاتے ہیں, وہ سامنے رکھنا تھا کہ ضروریات جو ڈیفائن کرتے ہیں نا, اس میں ہم عموماً جو ہے وہ صرف مادی ضروریات کا خیال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھائی کھانے پینے کے لیے انف ہونا چاہیے, اور رہنے کے لیے ایک گھر ہونا چاہیے, اور سواری کے لیے ایک کوئی چیز کوئی سسٹم ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے آج کے دور کے حساب سے چند مشورے یا ایڈوائزز نوٹ کر لیں کہ اس دور کے اندر اپنی اور اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے, اپنے اور اپنے گھر والوں, اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو کہ بظاہر عیش و عشرت کے کام لگتے ہیں, لیکن نیت اگر یہ رکھیں کہ یہ ایمان کی حفاظت کے لیے, بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے, کہ وہ ادھر ادھر نہ جائیں, وہ برے راستوں کی طرف نہ پڑ جائیں, برے دوستوں کی طرف نہ جائیں, بلکہ ان کو ان کی یہ انٹرٹینمنٹ کی جو چیزیں ہیں وہ اپنے گھر سے ہی مل جائیں, تو اس کے لیے جو ہے نا خرچ کرنا اپنی اولادوں کے اوپر نہ صرف مال بلکہ اپنا وقت خرچ کرنا, یہ وقت کا خرچ کرنا یہ ہماری ضروریات میں داخل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کر دیں گے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں مال خرچ کر دیں گے, صرف مال خرچ کرنے سے ضرورت پوری نہیں ہوتی, وقت خرچ کرنا ہوتا ہے اولاد کے ساتھ. تو اولاد کو وقت دینا, ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنا اور ان کو بات کرنے کا موقع دینا, یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. یا تو ہم اولاد کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھتے, یا اگر زیادہ دیندار ہو جاتے ہیں تو بیٹھتے ہیں اور ایک لیکچر شروع کر دیتے ہیں, ایک جو ہے وہ تعلیم کرنی شروع کر دیتے ہیں, کسی کتاب میں سے پڑھ کے خالی ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے, اگر کتاب سے پڑھنا بھی ہے نا تو سمجھ لیں اس کتاب کا موسٹ لائکلی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوگا. ان کو نہیں پتا کہ آپ کتاب سے کیا پڑھ رہے ہیں, آپ تو اپنے حساب سے کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, ان کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. اس کتاب کو بہانہ بنائیں اس اولاد کے ساتھ وقت گزارنے کا, اینڈ لیٹ دیم اسپیک, لیٹ دیم ٹاک, اور آپ بیٹھ کر کے ان کو بہت غور سے سنیں, بہت غور سے اپنے بچوں کی باتیں سنیں. آپ حیران ہوں گے کہ بچوں کو کیا کیا باتیں آپ کے ساتھ کرنی تھیں جو کہ آج تک انہوں نے نہیں کری تھیں. ان کو موقع تو دیں نا, کھولیں ان کو, یہ بہت ضروری ہے. سارے والدین کو, مائیں اور باپ دونوں کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنے اولاد کے ساتھ وقت گزاریں, اور وقت بھی خالی ہی نہیں کھیل کود کے اندر. کچھ لوگ وقت گزارنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جی بس ایک تفریح تباہ, خالی کھیل کود. خالی کھیل کود نہیں, ایک علمی وقت بھی ہونا چاہیے جس کے اندر کہ وہ اپنے معاملات ڈسکس کر سکیں آپ سے, آپ کو بتا سکے اسکول میں کیا ہوا تھا, ویسے ان کے دماغوں کے اندر کیا باتیں چل رہی ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, اور اس کو بہانہ بنا کر کے ان کے الفاظ میں سے, ان کے جملوں میں سے الفاظ پک کریں, ان کے جملوں میں سے الفاظ پک کریں اور ایک ایک لفظ کے اوپر ڈیرا ڈالیں. ڈیرے ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے نا کہ جی اب یہ تبذیر کے اوپر ہم ڈیرا ڈال رہے ہیں نا, لفظ تبذیر کیا کیا اس کے اندر شامل ہے, آگے بہت ساری چیزیں پڑھیں گے. تو ایک ایک لفظ کو پک کر کے ان کے اوپر پھر ڈسکشن شروع کریں. اس کے لیے کوئی کتاب بھی آپ بطور بہانے کے استعمال کر سکتے ہیں, یا ایسے ہی ایک جنرل فیملی ٹائم بھی آپ بطور بہانے کے استعمال کر سکتے ہیں. یہ فیملی ٹائم انتہائی ضروری ہے, یہ ضروریات میں سے شامل ہے, یہ ضروریات میں سے شامل ہے. اگر آپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے نا, بلکہ کسی اور چیز کے لیے وقت نکل رہا ہے اور اولاد کو وقت نہیں مل رہا, آپ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ. اولاد کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور اس کا انجام آپ کو ملے گا. ایسی نہیں چلی جاتی ہیں ساری چیزیں, ان کا کوئی نہ کوئی انجام بھگتنا پڑے گا. تو اس انجام سے پہلے جو ہے وہ اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو ہمیں چینج کر لینا چاہیے. تو اولاد کے ایمان کی خاطر جو ہے وقت خرچ کرنا ان کے اوپر, پھر مال خرچ کرنا ان کے اوپر. تو ان کے لیے کوئی کھیل کا انتظام کریں, گھر کے اندر بھی کھیل کی چیزیں موجود ہوں, اگر بیٹے ہیں تو گھر کے باہر کھیل کا کوئی انتظام کریں, اور ایسے کھیل زیادہ اچھے ہیں کہ جن کے اندر اولاد کی جو ہے وہ انٹریکشن ہوتی ہے, جیسے کہ انسانوں کے ساتھ, ریئل انسانوں کے ساتھ, اور اچھے برے نہیں, نیک گھرانوں کے بچوں کے ساتھ ان کی انٹریکشنز ہوتی ہیں. اس کے لیے باہر کے جو گیمز ہیں ان میں بیڈمنٹن ہے, ریکٹ ہے, اسکواش ہے, ایون کرکٹ بھی بچے جو کھیل لیتے ہیں تو اس میں بھی کم از کم آپس کی انٹریکشن ہوتی ہے. فٹ بال کے اندر اچھی خاصی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے. سب سے اچھی ایکسرسائز تو ان فاسٹ گیمز کے اندر ہوتی ہے, جیسے بیڈمنٹن, اسکواش, ریکٹ اور فٹ بال وغیرہ. تو اس طرح کے گیمز کے لیے بچوں کے پاس کچھ پارٹنرز ہونے چاہیے, ان پارٹنرز کو تلاش کرنا ہوتا ہے, ایسے نہیں مل جاتے. خصوصاً جب آپ اپنے ملکوں سے باہر رہتے ہیں تو یہ پارٹنرز آٹومیٹیکلی نہیں مل جاتے, ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے. اگر گھر کے اندر ہی پارٹنرز بن جائیں, یعنی ایسے بھائی ہوں جن کی ایجز قریب قریب ہوں, تو وہ تو بہترین ایکویشن ہے اس کے اندر. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر باہر تلاش کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں, ان کے ساتھ وقت لگانا شروع کریں. ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اگر ہم ایسے نہیں کریں گے, اتنی تعلیم نہیں ہوگی, اتنا یہ نہیں ہوگا, تو بچوں کی شادیاں کدھر کریں گے, اچھے رشتے نہیں ملیں گے. دیندار رشتے ملتے نہیں ہیں بھائی, کیوں نہیں ملتے دیندار رشتے؟ اگر آپ نے پہلے سے دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہوتا تو جس وقت رشتے کی بات آتی تو آپ کو مل جاتے. لیکن ساری زندگی آپ نے دنیا داروں کے ساتھ لگا دی, اب جب رشتے کا وقت آیا ہے تو اب آپ دیندار تلاش کر رہے ہیں, اب کہاں سے آپ کو دیندار ملیں گے؟ پہلے کیوں نہیں خیال آیا آپ کو؟ اگر پہلے خیال نہیں بھی آیا تو اب تو توبہ کر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. لیکن اگر پہلے سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپوجر دیا ہے تو پہلے سے دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں نا, پہلے سے دیکھنا شروع کریں, تو پھر اس وقت مشکل نہیں ہوگی. اس وقت پھر آپ کو نا یہ جھوٹے سہارے نہیں لینے پڑیں گے, جھوٹے سہارے کہ جی جب تک ڈگری نہیں ہوگی اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی, جب تک جو ہے وہ پروفیشنل نہیں ہوگی یا ہوگا تو خیر وہ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے لڑکے کے لیے پروفیشنل ہونا, کیونکہ رزق کمانا جو ہے وہ مردوں کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے, لڑکیوں کی نہیں ذمہ داری لگائی ہے. تو اس وقت بیٹھ کر کے والدین یہ سوچتے ہیں کہ جی ہاں ہماری بیٹی کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے اس وجہ سے شادی نہیں ہو رہی. نہیں, یہ وجہ نہیں ہے کہ شادی نہیں ہو رہی. کیا بے ڈگریوں کی شادی نہیں ہوتی اور ڈگری والوں کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں؟ معاملہ تو الٹا دیکھا ہم نے, جتنی ڈگری ہوتی ہے اتنی شادی جو ہے وہ مصیبت بنی ہوئی ہوتی ہے, سب کے لیے رہنا مشکل ہوتا ہے. وہ برداشت نہیں کرتی کہ اپنے شوہر کو کہ میں اس کی بات کیوں مانوں, میرے پاس تو سب کچھ ہے, میرے پاس اس سے زیادہ اچھی ڈگری ہے, یا اگر نہیں بھی ہے تو میں اپنا خود کما کے کھا لوں گی, میں اس کی بات کیوں مانوں. اور یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے گھر کا بگاڑ شروع ہوتا ہے, پورے معاشرے کو وہ افیکٹ کرتا ہے. گھر ایک یونٹ ہوتا ہے پورے معاشرے کا, اور اس طریقے سے ہم یونٹ کو برباد کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں معاشرہ اچھا کیوں نہیں ہوتا, ملک اچھا کیوں نہیں ہوتا, نظام اچھا کیوں نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہمیں اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ شروع سے رکھنا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ پھر ہمیں پتا ہو, عورتوں کو پتا ہوتا ہے, عورتیں اس نگاہ سے دیکھتی ہیں پھر دوسروں کو کہ بھئی کس کے گھر کے اندر کے حالات کیسے ہیں, کس کے ہاں جو ہے وہ بے حیائی کا ماحول ہے, کس کے ہاں ٹی وی ہے, کس کے ہاں وی سی آر ہے, کس کے ہاں موسیقی ہے, کس کے ہاں ناچ گانا ہوتا ہے, اور کس کے ہاں واقعی دین کے اوپر عمل ہو رہا ہوتا ہے, کس کے ہاں جو ہے وہ شرم و حیا کو پرائیورٹی دی جا رہی ہوتی ہے. تو عورتوں کی نگاہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ایسی, تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں ان سب چیزوں کو, تو آگے جا کے آسانی ہو جاتی ہے. ایک نہیں 70 رشتے آتے ہیں پھر, نیک دیندار گھرانے حیا دار گھرانوں میں 70 رشتے آتے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک. آپ کے پاس اتنا آپشن ہوگا, اتنا آپشن ہوگا کہ 70 دن تک آپ کو استخارے کرنے پڑیں گے. ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کی شادی کے لیے 70 دن استخارے کیے ہیں, اتنا آپشن ہوتا ہے ان کے پاس. ایک ہی آپشن ہو تو کوئی تھوڑی اتنے کوئی استخارے کر سکتا ہے. ہاں ایک دو دفعہ کر لیا, ہاں بھی اب مجبوری ہے کرنا ہی پڑے گا, نہ نہیں کر سکتے. تو ہم نے دیکھا ایسے لوگ, ان کی بیٹیاں اگر دیندار ہو بھی جاتی ہیں, عالمہ بھی بن گئی, دیندار بھی ہو گئی, لے کے شادی کر دی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر وہ دین پہ عمل ہی نہیں کر سکتی. سارا اس کا علم غارت ہو گیا, ساری اس کی دینداری غارت ہو گئی, اس لیے کہ مجبوری باندھ دیا کسی ایسے شخص کے ذمے کہ جو کہ دین سے بالکل ہی دور ہے, تمیز ہی نہیں اس شخص کو زندگی گزارنے کی, باندھ دیا ایسی جگہ پہ جا کر کے. تو بھائی اٹھنا بیٹھنا بنانا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ, ایسے نہیں ایک دم سے جو ہے وہ اچھے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب ضروریات ہیں ایمان کی حفاظت کے لیے, یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. ایمان سے زیادہ اہم چیز تو کوئی ہے نہیں نا, اتنا تو کم از کم ہم یہاں پہ آ کر سب سنتے رہتے ہیں نا بار بار, ایمان سے زیادہ اہمیت تو کسی چیز کی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایمان کے لیے ہیں, ساری چیزیں اسباب ہیں جن کو اختیار کرنا ہمیں اپنے اور اپنی اولاد کے ایمان کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد تفریح کا انتظام کرنا, کبھی بچوں کو آؤٹنگ کے اوپر لے کر کے جانا, دوسرے ملکوں میں بھی اگر لے جانا پڑے, آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں اور کسی اچھی جگہ پہ آپ اس طرح سے آؤٹنگ کر سکتے ہیں, کروا سکتے ہیں بچوں کو, ضرور کروائیں. اپنے بزرگوں سے بے شک مشورہ کر لیں کہ جی اس جگہ کی بجائے میں اگر اس جگہ چلا جاؤں یا اس جگہ چلا جاؤں, مشورہ ضرور کریں, لیکن اس چیز کو اپنے لسٹ میں سے باہر نہ نکالیں کہ نہیں جی یہ دین کے خلاف ہے, ہم تو نہیں لے کے جا سکتے, یہ توکل کے خلاف ہے, تقوی کے خلاف ہے, زہد کے خلاف ہے. یہ ایمان کے لیے ضروری ہے, ایسے سوچ کر کے اس کو کرنا ہے. اپنی ذاتی سواری کا انتظام کرنا, کچھ لوگ ہوتے ہیں افورڈ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی افورڈ نہیں, پھر بھی ذاتی سواری کا انتظام نہیں کرتے. اب وہ کھڑے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر کہ جی وہ کوئی گاڑی آئے گی تو اس میں بیٹھیں گے تو پھر جائیں گے, اب وہ گرمی ہے, سردی ہے, بیوی کی طبیعت خراب ہے, کیا ہے, نہیں جی اس کو لے کر کے چلنا ہے, چلتے رہنا. حالانکہ افورڈ کر سکتے ہیں, بھائی افورڈ نہیں کر سکتے, اتنا اللہ نے آپ کو نہیں دیا تو وہ اور بات ہے, پھر پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں. لیکن اگر افورڈ کر سکتے ہیں بچا کے رکھنا ہے بس, کچھ لوگوں کو سیونگ کی ذرا زیادہ عادت ہو جاتی ہے نا, بس بچا کے رکھنا ہے, ادھر انویسٹ کرنا ہے, ادھر انویسٹ کرنا ہے. ایک انویسٹمنٹ کافی نہیں ہوتی, ایک جگہ انویسٹ کر لیا, اپنا ذاتی گھر لے لیا, ذاتی گاڑی لے لو بھائی, لے لو گاڑی, کیوں اپنی بیوی کو تکلیف دیتے ہو, کیوں اپنے بچوں کو تکلیف دیتے ہو. ٹھیک ہے تو بہت زیادہ مہنگی گاڑی نہ لو, ایک سیکنڈ ہینڈ یوز گاڑی لے لو. گاڑی کو ٹھیک رکھنا, گاڑی کو ٹھیک نہیں کراتے, وہ ہر جگہ جو ہے وہ بند ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے, اب فضیت ہو رہی ہے, گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں, ٹوئنگ کار بلوا رہے ہیں اور میکینک کو بلوا رہے ہیں, تو خرچہ کرنا ہے تو گاڑی پہ کیوں نہیں خرچہ کرتے. گاڑی ضروریات میں سے ہے, سواری شرعی ضرورت ہے, شرعی ضروریات کے اندر سواری, اپنا ذاتی گھر ہونا. ذاتی گھر کے بارے میں پچھلے ہفتے بات ہو چکی ہے. اسی طریقے سے جب ہم سفر کر کے کہیں جا رہے ہیں, تفریح کے لیے جا رہے ہیں یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں, وہاں پر ایک اچھے ہوٹل کا انتظام کرنا کہ خاندان والوں کو پریشانی نہ ہو, بہت لمبا چلنا نہ پڑے. اگر آپ کو چلنے کا شوق ہے آپ خود کیوں نہیں چلتے, بیوی کو کیوں چلاتے ہیں, خود چلیں. اگر افورڈ کر سکتے ہیں, حالات ایسے ٹائٹ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں پہ پیسے بھیجنے ضرورت ہے, اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے آپ نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, وہاں پہ آپ کو بھیجنا ہے, تو ایسے حالات میں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ کوآپریٹ کرے اور تنگی تھوڑی سی برداشت کر لے, کچھ عرصہ جو ہے وہ اس طریقے سے کچے ہوٹلوں کے اندر رہ لیں, پرانے ہوٹلوں میں رہ لیں. لیکن جب کر چکے, اب آپ کے پاس افورڈ کر سکتے ہیں, تو پھر اچھے ہوٹل لیں, حرم کے قریب ہوٹل لیں. ان چیزوں کے اوپر نا بہت بچانا نہیں چاہیے اگر افورڈ کر سکتے ہیں. ہاں یہ مت کریں کہ جی اب اچھا ہوٹل لے لیا ہے تو اب سارا ٹائم ہوٹل کے اندر ہی گزر رہا ہے, سارا وقت جو ہے وہ ٹی وی کھول دیا, اب ٹی وی کے اوپر دیکھے چلے جا رہے ہیں چیزیں. ٹی وی تو حرم کے اندر کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے, چاہے اس کے اندر آپ نا کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہوں, اتنا دیکھنے کے لیے کہ بس ہاں وہاں پہ طواف میں جو ہے وہ رش ہے کہ نہیں ہے، اتنا دیکھنے کے لیے اگر کھولنا ہے تو کھولیں فوراً بند، اس لیے کہ اگر وہ کھلی رہے گی تو پھر اس کے اندر چینل چینج ہوگا، بچے کر سکتے ہیں چینل چینج اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ لگ جائے گا اس کے اندر. تو اچھا ہوٹل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جی ہوٹل کے اندر ہی بیٹھنا ہے، لیکن سہولت کی خاطر اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہماری ضروریات میں آتی ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی طرف مائل کر سکیں اور ان کے لیے اس دین کو جو ہے نا وہ مصیبت بنا کر کے نہ رکھیں. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، آگے کی جو آیات ہیں اس کے اندر یہ نقطہ کھولنا تھا. اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ جو مبذر ہوتے ہیں نا، مبذر کی ابھی تعریف رہ گئی ہے مزید، لیکن یہ جو کم از کم ابھی اتنا کہ جو ناجائز موقعوں کے اندر یا گناہ کے موقعوں کے اندر جو خرچ کرتے ہیں تو وہ مبذر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. وکان شیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اس کے اوپر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے اس شیطان کو دولت عقل دی تھی، عقل کی دولت دی تھی، تو اس نے اس دولت عقل کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں خرچ کیا. اس طرح فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت مال کی دی ہوتی ہے، مگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں. اب اس سے ایک عجیب نقطہ کھلتا ہے کہ شیاطین جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت دی ہو، مال و دولت کی نعمت، بڑے بڑے انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہوں، بڑی اچھی اچھی انہوں نے مرسیڈیز شیطان گاڑیاں رکھی ہوئی ہوں، کبھی ہم نے نہیں سنا، کہیں نہیں پڑا. مفتی صاحب نے کہیں پڑھا ہو تو پلیز ہماری رہنمائی فرما دیں. کبھی سنا کہ جی ان کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے یہ سب کچھ نہیں ہوتا. تو ان کے پاس ہوتا کیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت دی، عقل کی دولت. ان کے پاس اور کوئی دولت نہیں ہے، یہ باقی دولتیں اللہ نے انسان کو دی، لیکن عقل کی دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دی ہے، ایسی دی ہے کہ اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ بنی نوع آدم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ہر وقت ان کو بہکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یعنی عقل کو مس یوز کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں. تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت بھی دی، گھر بار کی نعمت بھی دی، اور ساتھ ساتھ عقل کی نعمت بھی دی. اگر انسان عقل کو صحیح استعمال کر لے تو یہ شیطان سے اپنے آپ کو جدا کر لیتا ہے، کیونکہ عقل کو غلط استعمال کرنا یہ شیطان کے ساتھ گویا کہ جڑ جانا، اس کا بھائی بن جانا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں مال و دولت کی جو دی ہیں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں، عقل کو اگر صحیح استعمال کرے گا تو یاد رکھے گا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، میں اللہ کی نافرمانی میں اس کو کیسے خرچ کر سکتا ہوں. لیکن اس کو یہ مس یوز کرتا ہے تو یہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے. تو یہ شیطان جو ہے نا یہ عقل کے ذریعے سے انسان کو بہت بہکاتا ہے. لیکن یہ جو ضروریات کی ڈیفینیشن تھی اس کے تحت میں نے یہ بات کیوں آگے سے لے کر کے پہلے مینشن کر دی، کیونکہ ضروریات کی ڈیفینیشن یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو بہت عقل استعمال کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ عقل استعمال کرنی پڑتی ہے. اس کو کہتے ہیں ہماری پروفیشنل لینگویج کے اندر فائنینشل ڈیو ڈیلیجنس. صحیح کہہ رہا ہوں، فائنینشل ڈیو ڈیلیجنس. ٹھیک ہے، بالکل صحیح صحیح پلاننگ کرنا، کہاں پہ ضرورت ہے پلاننگ کرنی، کہاں پہ خرچ کی ضرورت ہے، کہاں پہ خرچ کرنا جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، بجٹ کو ایکسیڈ کر جائیں گے، ریسورسز کو جو ہے وہ آپ مس یوز کرنا شروع ہو جائیں گے یا ضائع کرنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کے لیے نا انسان کو اچھی خاصی عقل استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اچھے خاصے علم کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور جب تک اپنے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو اس وقت عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جس کے پاس علم ہے کنسلٹنٹس وہ ہائر کیے جائیں، ان کنسلٹنٹس کے ساتھ مل کر کے کام کیا جائے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے ریسورسز دیے ہیں کہاں کہاں ان کو خرچ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تبذیر کے پوائنٹ کے ساتھ ساتھ شیطان کا تذکرہ کر دیا، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے مفسرین کو، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ انہوں نے یہاں پر عقل کا تذکرہ کر کے بات جو ہے وہ بہت زیادہ کھول دی کہ یہ تبذیر سے بچنا جو ہے نا اور اسراف سے بچنا، کیونکہ اسی کے تحت اسراف کی بھی ڈسکشن آ جاتی ہے، یہ عقل کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. تو شیطان کو یاد دلوا دیا کہ شیطان کو اللہ نے کیا نعمت دی تھی، عقل کی نعمت دی تھی، اس عقل کی نعمت کو اس نے ابیوز کیا. تو اب جو بھی عقل کی نعمت کو ابیوز کرے گا اور نعمتوں کو دوسری ابیوز کرے گا وہ شیطان کا بھائی ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ ساری ضروریات ہیں. لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے, مفسرین نے بھی لکھی ہے اور بات سیدھی سی عقل کو جا کے لگتی ہے, کہ سودی قرضہ لینا, کیونکہ لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرضہ بھی لینا پڑتا ہے. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں قرضہ لیں یا نہ لیں, تو قرضہ لینا حلال ہے, بالکل جائز ہے, لینا پڑتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے. لیکن چند باتیں اس کے اندر یاد رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ بلا ضرورت قرضہ نہ لیں. اگر ضرورت پڑ رہی ہے ان ضروریات میں سے جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کری ہیں, یا اس کے علاوہ اور بھی ضروریات جو آپ مشورے سے آپ طے کریں گے میری کیا کیا ضرورت ہے, اگر ان جائز شرعی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے قرضہ لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو قرضہ لینا پڑتا ہے, خصوصاً اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے. یہ ایک ایسا ایسٹ ہے جو کہ اس دور کے اندر اتنا مہنگا بنا دیا گیا ہے, ہے نہیں مہنگا, بنا دیا گیا ہے کہ قرضے کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے اکثر لوگوں کے لیے گھر بنانا. تو بالآخر اگر کسی کے پاس اچھی خاصی سیونگ ہوتی بھی ہے نا, آخر میں جا کر اس کو قرضہ پھر بھی لینا پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان مردودوں کو ہدایت عطا فرمائے, اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کو دور کر دے ہم سے, کیونکہ انہوں نے ہمیں اس قسم کے سسٹم میں جکڑا ہے. ہمارے اپنے ویسے تو بدعمالیوں کی وجہ سے ہم ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں, لیکن بس یہی مسئلہ ہے کہ ان کے قرضوں میں سے جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچیں, بینکنگ سسٹم سے تو جتنا دور رہ سکتے ہیں رہیں, ایون اگر اسلامک بینکنگ کیوں نہ ہو. ایون اگر اسلامک بینکنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا خیر خواہ ہے جو کہ آپ کو قرض دے سکتا ہے, تو رادر دین گوئنگ ٹو بینکنگ اس بندے سے قرضہ لے لیں جو کہ اعتماد والا ہو, ٹرسٹ والا ہو, آپ کا بھائی ہو, آپ کا قریبی رشتہ دار ہو, جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو, اس سے قرضہ لے لیں, بینک کے پاس مت جائیں, چاہے وہ اسلامک بینکنگ کیوں نہ ہو. لیکن اگر وہ آپشن نہیں ہے تو جو اسلامک بینکنگ ہمارے بڑے مشائخ نے جن کو اپروو کیا ہے, تو اب وہاں پر اتنا تقوی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی مفتی تقی عثمانی دان مرکاتم کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں سے اسلامک بینکنگ سسٹم ہے اور ہم اپنا تقوی جو ہے وہاں پر بھی اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں, میں تو اس سے بھی زیادہ تقوی اختیار کروں گا. اگر ضرورت پڑ رہی ہے اور اکابرین کا فتویٰ موجود ہے تو پھر وہاں پر لے کر کے اس ضرورت کو پہلے پوری کریں. سودی قرضے سے ہر حال میں دور رہنا ہے. سودی قرضہ اللہ کی نافرمانی سب سے بڑھ کر ہے. اس کے اوپر بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں, بڑی بڑی سزائیں آئی ہیں, اور اگر یہ سزاؤں کی طرف کوئی انسان نہ بھی دیکھے, صرف اپنے ارد گرد ہی دیکھ لے, تھوڑی سی آنکھیں کھول کر کے دیکھ لے, صاف سامنے نظر آ جاتا ہے کہ سودی قرضوں کی وجہ سے کیا حال بنائے ہوئے انسانوں کا. ابھی کل ہی میں ایک جگہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا, ایک ملک نے ایک ایسی جگہ کے اوپر اتنا بڑا پورٹ بنوا لیا کسی دوسرے ملک سے سودی قرضے لے کر کے, جس کی اس کو ضرورت نہیں تھی, اس کے بغیر بھی اس کا گزارا چل سکتا تھا, اس کی ضرورت نہیں تھی, بڑے ملک کی ضرورت تھی کیونکہ اس کو اپنے فائدے نکالنے تھے. یہی ہوتا ہے دنیا کے اندر آج کل, وہ بڑا ملک جو ہے وہ اپنا فائدہ نکالنے کے لیے اس نے ان کو قرضے دیے. یہ نہیں کہ بھائی ہماری ضرورت ہے تو چلو ہم بنائیں گے, تم کو قرضہ نہیں دیں گے, نہیں, قرضے لو ہم سے ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے. تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کی, لیکن ہم سے قرضہ لے کر کے ہماری ضرورت پوری کرو اپنے علاقے کے اندر. عقل مر جاتی ہے نا, مت مار دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں. انہوں نے لیے خوب دبا کے قرضے لیے, جب دبا کے قرضے لیے آگے سے جب سود در سود در سود در سود, اب کہاں سے پے کریں بھائی, ہمارے پاس تو ہے نہیں ایسے ریسورسز پے کرنے کے لیے, تو چلو جی یہ پورا کا پورا علاقہ نا ہم تمہیں لیز پر دے دیتے ہیں, جاؤ جو چاہو کرو. اب یہاں پر لیز پہ دے دیا, اب لیز کی جو گاڑی آپ لیتے ہیں تو اس میں آپ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں, وہ تو 100 سال گزریں گے تو دیکھی جائے گی. 100 سال لیز کے اوپر دے دیا, 99 سال لیز کے اوپر دے دیا سودی قرضوں کی وجہ سے. تو یہ آج کی دنیا میں یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اس سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے ہی کیا, پورے پورے ملک کو گروی لے لیا, پورا پورا ملک. لیکن چونکہ ایمان نہیں ہوتا, اللہ کا خوف نہیں ہوتا, تو جو پہلے گروی تھا اب وہ دوسروں کو گروی رکھ رہا ہے. جو کہتے ہیں نا سائیکل, یہ جو شیطانی سائیکل ہوتا ہے, یہ شیطانی سائیکل ایسے ہی چلتا ہے, جو پہلے خود گروی تھے نا اب وہ دوسروں کو گروی لے رہے ہیں, گروی رکھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے سودی قرضوں سے بچ کر کے رہنا ہر حال میں, مر جائیں لیکن سودی قرضے نہ لیں. قرضہ لینا تو جائز ہے, لیکن سودی قرضے لینا ہرگز جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور وہ بھی اتنی بڑی نافرمانی جس کے اوپر اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. تو سود کے معاملے کے اندر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, سودی قرضوں سے ہر حال میں دور رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبذیر کے بارے میں کہ تبذیر کرنے والا جو ہوتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے. ہمارے علماء نے پھر تبذیر اور اسراف کے معنی کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے لکھا کہ ایک تو فرمایا کہ دونوں ہم معنی ہوتے ہیں, دوسرا فرمایا کہ کسی گناہ میں یا بالکل بے موقع بے محل خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں, اور جہاں خرچ کرنے کا جائز موقع ہو مگر ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے اس کو اسراف کہتے ہیں. ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے, اس کی سب سے بڑی مثال کہاں آتی ہے؟ شادی بیاہ کے اوپر جو خرچہ کرتے ہیں, کیونکہ شادی بیاہ جائز مصرف ہے, ضروری ہے, سنت ہے نکاح کرنا, لیکن اس کے اوپر جب ہم دکھاوا شروع کر دیتے ہیں دوسروں سے, وہی مسئلہ ہے سارا کا سارا, وہی مسئلہ ہے کہ یا تو یہ کہ دینداروں کے ساتھ, صحیح دینداروں کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی گزاری نہیں ہوتی, اب جب شادی کا موقع آتا ہے تو ایسے شخص پہ کے گھر میں شادی کرنی پڑتی ہے کہ جس کے یہاں دین کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اب ان کے سٹینڈرڈز کے مطابق شادی کرنی پڑتی ہے, اب وہ جتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں اتنا خرچہ کرنا ہوتا ہے. ایک تو یہ مصیبت کہ دینداروں میں شادی ہی نہیں کرتے, دوسری مصیبت کیا ہے کہ دینداروں میں بھی جب شادی کرتے ہیں تب بھی خرچہ کرتے ہیں, تب بھی جو ہے وہ انتہا سے درجے سے زیادہ کروڑوں میں اور نہ جانے کتنوں میں شادیاں کرتے ہیں, بہت زیادہ پاکستان میں بھی, انڈیا میں تو اور بھی زیادہ اس کے واقعات بہت کھل کے سامنے آ رہے ہیں, پاکستان میں بھی کوئی کم نہیں ہے بائی دی وے. تو اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ اس کی صرف یہی وجہ بنتی ہے کہ یہ جو دینداری ہوتی ہے یہ اصل میں دینداری نہیں ہوتی, یہ دنیا داری ہوتی ہے, یہ ظاہری دینداری ہوتی ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ زہد تقویٰ آخرت کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ اوپر اوپر سے جو ہے وہی آڑا پاجامہ اور ٹیڑھی ٹوپی اور لمبی داڑھی اور کرتا اور کالا برقع, یہ ہوتا ہے پوری کی پوری دینداری, اس سے زیادہ اس دینداری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے جب ایسے موقع آتے ہیں تو پھر ساری چیزوں کو سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے اور خوب خرچہ کیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر بہانے کے بنائے جاتے ہیں کہ یہ تو ہماری جائز مال میں سے, تو یہ سب کا سب اسراف میں سے ہے, سب اسراف میں سے آئے گا. تو اس موقع کے اوپر ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ ہم اپنا بھی برا کر رہے ہوتے ہیں اور آنے والی اولادوں کا بھی بہت برا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیسہ بھائی آپ ان کو دے دیں, وہ جائز طریقے سے خرچ کریں اس کو, آپ شادی کے اندر کیوں اڑاتے ہیں؟ اس کی وجہ سے کتنے مفاسد آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک پریشر پڑتا ہے, ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں, پھر اس کے علاوہ نہ جانے کتنے علماء فل ٹائم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو سنیں اور ان کو پروموٹ کریں تاکہ اس لعنت سے جو ہے نا وہ ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں. اللہ کی قسم اگر کوئی توبہ کر لینا تو یہ پریشرز جو ہے نا پھر وہ اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اس عاجز نے شادی کری, نکاح ہوا مسجد کے اندر, لڑکی والوں کے بہت اصرار کی وجہ سے بھی, اور یہ بھی کہ بہت سارے ان کے مہمان بھی آئے ہوئے تھے, ہمارے تو چند مہمان تھے, لیکن انہوں نے اپنے مہمانوں کو کھلانا تھا تو وہاں پر کوئی ایسی سختی نہ کری کہ نہیں جی نہیں ہوگا کھانا, الحمدللہ کھانا بھی ہوا, بڑے بڑے مشائخ آئے ہوئے تھے, علماء کرام آئے ہوئے تھے, شیخ الحدیث آئے ہوئے تھے, ان سب نے اس کھانے کو کھایا, لیکن بہت ریسٹرکٹڈ ہوا. اگلے دن ایک جگہ سے کچھ کھانا منگوا کر کے اس عاجز نے ولیمہ کر دیا. بس اس میں میرے چند دوست شریک ہوئے جو کہ میرے ساتھ آئے تھے شادی میں شرکت کرنے کے لیے, میری وہ سب شرکت کر لی انہوں نے, جو گھر والوں کے رشتے دار آئے ہوئے تھے انہوں نے شرکت کر لی اس ولیمے کے اندر. اللہ کا بڑا احسان, لاکھوں کرم, وہ ولیمہ طے ہو گیا, ختم. دو دن کے اندر نکاح, ولیمہ, معاملہ ختم. حالانکہ کوئی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا کوئی گھر والوں کی طرف سے, لیکن کچھ رجسٹر کرنا پڑتا ہے. یہ وہی معاملہ ہے کہ وہ راضی نہیں ہوں گے آپ سے, وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. علماء کے سپورٹ کے ساتھ یہ کام کریں گے نا آپ کر سکتے ہیں کام, اگر سپورٹ نہیں ہوگا نا تو پھر آپ کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ ادھر سے اتنا پل ہوگا, اتنا پریشر ہوگا کہ آپ اس پریشر کو ریزسٹ نہیں کر سکتے. تبذیر کیا چیز ہوگی؟ پھر ناچ گانے کے اندر خرچ کرنا, حرام کے اندر خرچ کرنا, ویڈیوز بنانے میں، پکچرز کھینچنے کے اندر، اس میں خرچ کرنا یہ تبذیر کہلائے گی، اور اس تعریف کے مطابق اسراف یہ ہوگا کہ جائز مواقع میں خرچ کرنا لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنا سارا مال حق کے لیے خرچ کر دے تو وہ تبذیر نہیں ہے، اور اگر باطل کے لیے ایک مد یعنی آدھا سیر بھی خرچ کرے تو وہ تبذیر ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی میں اگر ایک آدھا سیر بھی خرچ کریں گے وہ بھی تبذیر میں آئے گا، اور شیطان کے بھائی میں انسان کا نام لکھ دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ غیر حق میں بے موقع خرچ کرنے کا نام تبذیر ہے. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تبذیر یہ ہے کہ انسان مال کو حاصل تو حق کے مطابق کرے مگر خلاف حق خرچ کر ڈالے، اور اس کا نام اسراف بھی ہے اور یہ حرام ہے. اسراف اور تبذیر کے فرق کے بارے میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ لکھا کہ بنسبت اسراف کے تبذیر اشد ہے، زیادہ شدید ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں اور جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تبذیر کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تو دشمن کا بھائی دشمن ہوتا ہے، یعنی اللہ کا دشمن اس طرح سے بن گیا تبذیر کرنے والا، یعنی گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے والا. اسراف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے دشمن قرار نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا، ولا تصرفوا انہ لا یحب المصرفین، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو تم ایمان والے تو رہ سکتے ہو، مسلمان رہو گے، لیکن اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے اگر تم اسراف کرو گے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہی نہیں، ضرورت مند ہیں. اللہ کی محبت کے بغیر تو ہم ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتے، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ تبذیر ہو، اسراف ہو، یا جیسے بھی ایسے معاملات ہوں، ان سے خوب بچ کر کے اپنے حق والوں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، جن میں سب سے پہلے آل و اولاد، بیوی بچے، والدین آتے ہیں، ان کے اوپر جائز مواقع کے اندر خوب خرچ کریں، اچھے سے خرچ کریں. اس کے اندر بچت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگین کہ غلطی کے مواقع سے بچنے کے لیے ہم مشورے کے ساتھ چلا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور بھی آسانی فرما دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے یا جس توبہ کلمات پڑھائے گا تو اپنے دل میں تمام دنیا کی، اپنے تمام زندگی کے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر کے ان توبہ کے کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کچھ معمولات ہیں وہ سن لیجئے. صبح شام استغفار پڑھنا، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه 100 100 مرتبہ. اسی طرح 100 100 مرتبہ صبح شام درود شریف پڑھنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ایک پارہ کم از کم کوشش کرنی چاہیے، اگر نہیں ہو سکے تو اس سے کم، لیکن تلاوت روزانہ کا معمول بنانی چاہیے. چوتھا، ہم ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں لیکن دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے. اللہ تعالیٰ سے غفلت انسان کو بالکل زیب نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس کو نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے. اگر علم ارادے سے گناہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے غافل ہے، اور اگر علم ارادے سے گناہ نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذاکر ہے اور ذکر کی کم از کم اس معیار کے اوپر پورا اتر رہا ہے۔ تو چوتھا معمول ہے وقوف قلبی، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ کی یاد میں مصروف۔ پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تمام کام کاج کو چھوڑ کر کسی جگہ بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور چھٹا معمول کہ جن کے ساتھ بھی اصلاحی تعلق بنائے ان کے ساتھ اپنے معاملات کے اندر مشورے میں رہیں، رابطے میں رہیں۔ یہ کل چھ معمولات ہیں، ان معمولات کو انشاءاللہ پابندی سے کریں گے تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اور گناہوں کو چھوڑنا اتنا مشکل نہیں رہے گا جتنا پہلے تھا۔ انسان تدریجاً ترقی کرتا ہے، شروع میں مشکل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اگر رابطے میں رہیں گے تو شروع میں کم از کم انسان کو آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے رابطے میں رہنے کی برکت سے۔ مختصر دعا کر کے ہم نماز پڑھیں گے، جن حضرات نے وضو بنانا ہے تو اس دوران وہ وضو بنا لیں زیادہ بہتر ہے۔ سبحان ربی العالی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك۔ اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا۔ اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام فتنوں سے حفاظت فرما، فتنہ دجال سے حفاظت فرما، فتنہ مال جمال سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بوڑھی عمر میں داخل ہو جانے کے فتنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کے کھو جانے کا وقت ہے۔ اے اللہ کتنی خبریں مل رہی ہیں کہ کوئی ایمان والا تھا اور اس نے اپنے ایمان کو گنوا دیا۔ اے اللہ کتنی خبریں مل رہی ہیں کہ کوئی حافظ بچہ تھا، حفظ ختم ہونے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ میں آج سے مسلمان نہیں ہوں۔ اے اللہ لوگ بہت پریشان ہیں، اے اللہ اس کے اوپر مساجد میں بیانات ہو رہے ہیں، اے اللہ اس کے اوپر اعداد و شمار آگے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ایمان ہی تو ہے جس کے اوپر ایک تکیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اس کے ہی بل بوتے پر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جہنم سے خلاصی دلوا دیے جائیں گے، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے گی، اپنے گناہوں کے باوجود بخش دیے جائیں گے۔ اے اللہ اگر ایمان نہ رہا تو اے اللہ کچھ بھی نہ ملا، اے اللہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اے اللہ سب کچھ ہی تو ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ کیسے ایمان کی حفاظت کریں؟ اے اللہ اپنے اولاد کی ایمان کی کیسے حفاظت کریں؟ اے اللہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے اولاد کے ایمان کو آپ کے حساب کے پاس گروی رکھتے ہیں۔ اے اللہ آپ اس کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان سے محروم نہ فرما، اے اللہ ایمان سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ایمان کی حفاظت کے لیے اے اللہ جو آپ نے اسباب عطا فرمائے، اے اللہ ان اسباب کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسباب کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم سے بن پڑ سکتا ہے اللہ وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کو تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا کی مسائل کو بھی دور فرما، دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما، اے اللہ آخرت میں بھی عزتیں عطا فرما۔ اے اللہ ذلت کے، قلت کے، علت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے نعمتوں میں پالا ہے، اے اللہ نعمتوں کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ نعمتوں کے اندر رہ کر کے یہ جو تھوڑا بہت کر رہے ہیں، اے اللہ اگر ان سے محروم کر دیا تو شاید یہ بھی نہ کر سکیں۔ اے اللہ اپنی نعمتوں میں رکھ کر کے ان کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ ہر قسم کے برے اثرات سے حفاظت فرما، اے اللہ جادو ٹونے سے حفاظت فرما، اے اللہ سفلی کے اعمال سے حفاظت فرما، اے اللہ بے برکتی سے حفاظت فرما، اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ صحت، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ جو صحت کی پریشانیوں میں مبتلا، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے دوست ہیں ان کے والدہ بیمار ہیں، اے اللہ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ کسی دوست نے ابھی میسج کیا کہ کسی کے ہاں دو بچوں کی ولادت ہوئی، ایک بچے کے دماغ میں، اے اللہ کوئی میجر مسئلہ ہے، اے اللہ ان بچوں کی صحت کا انتظام فرما، اے اللہ ان والدین کے لیے صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے اس مشکل سے نکلنا آسان فرما، اے اللہ ہم سب کو ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم تیرے ساتھ، اے اللہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی ہی کو تیرے دین کے لیے لگائیں گے، اے اللہ تیرے بندے بن کے رہیں گے، اے اللہ یقیناً اس دنیا میں تو آزمائشیں ہر ایک کے لیے ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں اپنے اس ارادے کے اندر ہمیں استقامت عطا فرما، اے اللہ اس ارادے کے بدلے، اے اللہ اس دنیا کی بڑی بڑی پریشانیوں سے سب کی حفاظت فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جمیع طور پر اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے حفظ کرنا آسان فرما، اے اللہ ان کے قرآن کو مضبوط بنا، اے اللہ ان کو قرآن کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام اولادوں میں قرآن کی حفظ کے لیے قبول فرما، اے اللہ قرآن کے علم کے لیے قبول فرما، اے اللہ قرآن پر عمل کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنا، اے اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قرآن کی تعلیم کو تمام تعلیمات کے اوپر فوقیت دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں آپ کی غیرت سے ڈر لگتا ہے، اے اللہ آپ بھی تو دیکھتے ہوں گے نا کہ اے اللہ ہم کیسے اس دنیا کی چند ٹکوں کی خاطر قرآن کی تعلیم کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اے اللہ آپ کی کیا غیرت ہے، اے اللہ آپ سے بڑھ کر تو کوئی غیرت مند نہیں، اے اللہ اگر آپ کی غیرت کو جوش آ گیا تو اے اللہ اگر آپ ہم سب کو اٹھا کر اس ایک جرم کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیں تو اے اللہ یقیناً آپ کو حق بنتا ہے، اے اللہ اس قرآن کو، اے اللہ اس قرآن کو اپنی زندگی میں اہمیت دینے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ قرآن کی عربی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قرآن کو وقت دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قرآن کی خدمت کے لیے اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو قرآنی زندگی کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، ہمارے اساتذہ کرام اور والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی خواتین نے حضرات نے اس کا انتظام کیا، اے اللہ جنہوں نے اپنا گھر پیش کیا، اپنا وقت لگایا، اپنی فکریں لگائیں، اے اللہ ان سب سے اس کو قبول فرما، اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبتیں عطا فرما، اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.